الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، حج کیا ہے؟ ہم نے اس کی حقیقت کا مطالعہ کرنے کے بعد اب یہ دیکھنا شروع کیا تھا کہ اس کے مختلف مناسک کی کیا نوعیت ہے. چنانچہ اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ احرام کیا چیز ہے، پھر یہ دیکھا کہ تلبیہ کیا چیز ہے، پھر یہ دیکھا کہ طواف کیا چیز ہے، حجر اسود کا استلام کس چیز کی علامت ہے. ان کا ہم مطالعہ اس سے پہلے کی نشستوں میں کر چکے ہیں. سعی اسماعیل علیہ السلام کی قربانگاہ کا طواف ہے، یعنی سعی کی نوعیت بھی بالکل یہی ہے، وہ بھی طواف ہی ہے. چنانچہ قرآن مجید نے اس جانب اشارہ کر دیا جہاں صفا و مروہ کی سعی کا ذکر کیا اور لفظ سعی استعمال نہیں کیا. طوف مہما، طوافی کا لفظ استعمال کیے تاکہ اس کی اصل حقیقت لوگوں پر بالکل نمایاں رہے، انہیں معلوم رہے کہ یہ کیا چیز ہے. تو میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب کبھی قربانی دی جاتی تھی دین ابراہیمی میں تو اس کا قدیم روایت میں یہ طریقہ تھا کہ جس کی قربانی کی جائے اس کو معبد کے گرد پھیرے دیتے تھے یا قربانگاہ کے گرد پھیرے دیتے تھے. تو بیت اللہ معبد ہے اور سامنے سیدنا اسماعیل کی قربانگاہ ہے. تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب قربانی کے لیے تشریف لائے ہیں، جب انہیں خواب میں دکھایا گیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بیٹے کی قربانی کریں گے، تو وہ یہیں آئے اور انہوں نے صفا کی پہاڑی کے پیچھے اپنے ساتھیوں کو کھڑا کیا، وہیں اپنا سامان رکھا اور اس کے بعد ان پہاڑیوں کے اندر سے چلتے ہوئے وہ اسماعیل کو مروہ کے پار لے کر گئے اور مروہ کے قریب انہوں نے قربانی کی. چنانچہ بائبل میں بہت تفصیل سے ذکر ہے اس کا کہ یہ قربان گاہ مروائی ہے. یہ چونکہ ان کا پورا راستہ ہے اور یہ بالکل معبد کے سامنے ہے اور یہ اصل قربان گاہ ہے، تو قدیم روایت کے مطابق پھر اس کے لیے یہ پھیرے مقرر کر دیے گئے. یعنی ہم بھی جب اب بیت اللہ میں جاتے ہیں تو اس قربانی کی یاد کے طور پر اپنے جان و مال کی نظر پیش کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو جان و مال کی نظر کی علامت کے طور پر قربانی بھی کرتے ہیں اور قربانی کے ساتھ اس کے پھیرے بھی لگاتے ہیں. یہ وہ قدیم روایت ہے. اگر آدمی اس کی صحیح روح کو سمجھ لے تو پھر اس کے بعد جب وہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے یا صفا و مروہ کا طواف کرتا ہے تو یہ حقیقت اس کی نگاہ میں رہتی ہے کہ یہ در حقیقت میں اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کر رہا ہوں، یعنی گویا میں نے اپنے جان و مال کی نظر پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو صحیح اسماعیل علیہ السلام کی قربانگاہ کا طواف ہے. سیدنا ابراہیم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اس قربانگاہ کو دیکھا تھا اور پھر حکم کی تعمیل کے لیے ذرا تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے مروہ کی طرف گئے تھے. اس میں ظاہر ہے کہ ان کے پیش نظر یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک غیر معمولی کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو جو خدام ساتھ ہیں ان کی نگاہ نہ پڑے، یعنی اس سے پہلے پہلے وہ حکم کی تعمیل سے فارغ ہو جائیں. بائبل میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے. تیسرے دن ابراہیم نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا، یعنی وہ جہاں سے چلے تھے وہاں سے 3 دن کا سفر کر کے وہ یہاں پہنچے اور پھر انہوں نے دیکھا. تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا، تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے. کیونکہ یہاں معبد تھا تو انہوں نے ان سے کہا کہ ہم عبادت کے لیے جا رہے ہیں، خدا کے حضور صرف گندہ ہوں گے اور واپس آ جائیں گے. یہ کتاب پیدائش میں ذکر ہے. چنانچہ صفا و مروہ کا یہ طواف بھی نظر کے پھیرے ہی ہیں، یعنی گویا بیت اللہ کا طواف بھی نظر کے پھیرے ہیں اور یہ بھی نظر کے پھیرے ہیں، اور یہ قدیم روایت ہے جو پہلے معبد کے سامنے اور اس کے بعد قربانی کی جگہ پر لگائے جاتے ہیں. تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جس طرح قربانی سے پہلے لگائے جاتے تھے اسی طرح قربانی کے بعد بھی اس کا کوئی حصہ ہاتھ میں لے کر لگائے جاتے تھے. یعنی دونوں طریقوں کا سراغ ملتا ہے تورات سے کہ قربانی سے پہلے تو آپ جانور کو پھیرے دے دیتے تھے اور اس کے بعد بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ قربانی کے گوشت کا کوئی حصہ لے کر پھر قربانگاہ کے پھیرے لگائے جاتے تھے. چنانچہ تورات کی جو کتاب خروج ہے اس میں ہے کہ اور تو ہارون کے تخصیصی مینڈے کا سینہ لے کر، یعنی سینے کا گوشت لے کر، اس کو خداوند کے روبرو ہلانا تاکہ وہ ہلانے کا ہدیہ ہو، یہ تیرا حصہ ٹھہرے گا. تو یہ بڑی قدیم روایت ہے جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے. عرفات معبد کا قائم مقام ہے، یعنی کیا کیا گیا ہے، حج کے مناسک کے لیے گویا بیت اللہ کے قائم مقام کی حیثیت اس کو دے دی گئی ہے. حج میں یہ معلوم ہے کہ جب لوگ پہنچتے ہیں تو وہ بیت اللہ میں جانا ضروری نہیں ہے، پہلے بیت اللہ میں نہیں جاتے، سیدھے چلے جاتے ہیں. یعنی وہ سیدھے اگر منا میں چلے جائیں اور حج کے مناسک ادا کریں تو یہ ٹھیک ہے. بیت اللہ کا طواف حج میں مؤخر کر کے کیا جاتا ہے، یعنی اس میں جب آدمی قربانی سے اور دوسرے مناسک سے فارغ ہو جاتا ہے تو تب طواف کرتا ہے. تو عرفات کو اس میں معبد کا قائم مقام بنا دیا گیا ہے، عبادت گاہ کا قائم مقام ہے، گویا اس موقع کے اوپر بہت جمع غفیر اکٹھا ہوتا ہے. یہ ممکن نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے لوگوں کے لیے بیت اللہ کو اجتماع گاہ بنا دیا جاتا، وہ ایک تنگ جگہ ہے، تو اس وجہ سے عرفات کو معبد کا قائم مقام بنا دیا گیا. یہاں شیطان کے خلاف اس جنگ کے مجاہدین جمع ہوتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اور اس جنگ میں کامیابی کے لیے دعا مناجات کرتے ہیں. یعنی اس میدان میں پھر جب جمع ہوتے ہیں لوگ تو پہلے انہوں نے جا کے بالکل اسی طرح جیسے ایک فوج ڈیرے ڈال دیتی ہے، منا میں ڈیرے ڈال دیے، سامان وہاں رکھ دیا، پھر وہاں سے اٹھ کر عرفات میں گئے اور پھر وہاں پورا دن وہ اپنے امام کا خطبہ سنتے، تمثیل کے تقاضے سے نمازیں قصر اور جمع کر کے پڑھتے، اور پھر اس کے ساتھ اب چونکہ ان کو شیطان کے خلاف جنگ میں اترنا ہے تو اس میں کامیابی کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں. عرفات معبد کا قائم مقام ہے جہاں شیطان کے خلاف اس جنگ کے مجاہدین جمع ہوتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اور اس جنگ میں کامیابی کے لیے دعا مناجات کرتے ہیں. یعنی حج چونکہ شیطان کے خلاف جنگ کی تمثیل ہے تو اس وجہ سے وہاں دعا کی جاتی ہے کہ پروردگار اس جنگ میں ہم کو کامیابی عطا فرما. مزدلفہ راستے کا پڑاؤ ہے، یعنی اب مجاہدین جب واپس ہوئے ہیں معبد سے دعا کر کے تو جیسے رستے میں پڑاؤ کرتے ہیں بالکل اسی طریقے سے رات وہاں گزاری جاتی ہے. اس سے اصل میں مقصود یہ ہے کہ بالکل جس طرح کی ایک فوج حرکت کرتی ہے اس کی پوری تمثیل نمایاں ہو جائے. تو مزدلفہ راستے کا پڑاؤ ہے جہاں وہ رات گزارتے اور صبح اٹھ کر میدان میں اترنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر دعا مناجات کرتے ہیں. یہ معلوم ہے کہ مزدلفہ میں رات تو آرام کے ساتھ سو کے گزاری جاتی ہے، اور اس کے سو کر گزارنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ گویا کل کی جنگ کے لیے تیاری کی تمثیل ہو جائے، مجاہدین آرام کر لیں اور پھر فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد تھوڑی دیر کے لیے پھر دعا مناجات کی جاتی ہے، جس کو مزدلفہ کا وقوف کہتے ہیں. وہ چند منٹوں کے لیے لوگ دعا کرتے ہیں، اب گویا وہ میدان میں اتر رہے ہیں. رمی ابلیس پر لعنت اور اس کے خلاف جنگ کی علامت، گویا اب آپ بالکل آخری جگہ پر پہنچ گئے. یعنی مجاہدین اٹھے، گئے معبد میں دعا کی، راستے میں پڑاؤ کیا، اب جب واپس پہنچے تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے گویا اپنے دشمن پر ٹوٹ پڑے. تو رمی ابلیس پر لعنت اور اس کے خلاف جنگ کی علامت ہے. یہ عمل اس عزم کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ بندہ مومن ابلیس کی پسپائی سے کم کسی چیز پر راضی نہ ہوگا. یعنی اس کو تمثیل میں اس طرح ڈھالا ہے حج کے مناسک میں کہ یہ چیز بھی واضح ہو کہ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، ایک دفعہ کی طاقت سے ابلیس پسپا نہیں ہو جائے گا، بلکہ مسلسل جدوجہد کرنی پڑے گی، اور تمہیں اس عزم کے ساتھ اس میدان میں اترنا ہے کہ ابلیس کو شکست دے کر رہو گے. یہ اس کی تمثیل ہے. ظاہر ہے کہ مقصود کیا ہے، مقصود یہ ہے کہ پوری زندگی میں یہی صورتحال پیدا ہو جائے، یعنی انسان یہ سمجھ کر وہاں سے آئے کہ مجھے اب باقی زندگی میں اسی طرح ابلیس کو پسپائی کے حد تک شکست دینی ہے. یہ عمل اس عزم کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ بندہ مومن ابلیس کی پسپائی سے کم کسی چیز پر راضی نہ ہوگا. یہ معلوم ہے کہ انسان کا یہ ازلی دشمن جب وسوسہ انگیزی کرتا ہے تو اس کے بعد خاموش نہیں ہو جاتا. ابلیس کی وسوسہ انگیزی کا اگر آپ ٹھیک طریقے سے مطالعہ کریں تو وہ اس معاملے میں بہت کمال مہارت رکھتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بار ایک بات کہہ کے خاموش ہو جائے گا، وہ مختلف زاویوں سے آتا ہے. اور اسی کو بیان کیا اس نے جو قرآن کی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی کہ میں دائیں سے اور بائیں سے اور اوپر سے اور نیچے سے راستے نکالوں گا، اور میں یہ کوشش کروں گا کہ کہیں نہ کہیں سے میں تیرے بندوں کو پچھاڑ لوں. تو یہ ایسے ہی کرتا ہے. تاہم مزاحمت کی جائے، یعنی اگر آدمی مسلسل مزاحمت کرے تو اللہ نے اس کی مزاحمت میں یہ طاقت رکھی ہے کہ پھر ابلیس کی طاقت بتدریج کمزور ہو جاتی ہے. تین دن کی رمی اور اس کے لیے پہلے بڑے اور اس کے بعد چھوٹے جمرات کی رمی سے اسی بات کو ظاہر کیا گیا ہے. یعنی رمی میں تمثیل اس طرح کی قائم کی گئی ہے کہ پہلے آپ جو چھوٹے جمرے ہیں، اگر آپ وہاں جائیں تو جس طرف سے آپ داخل ہوتے ہیں مزدلفہ سے واپس آ کر، تو پہلے چھوٹا جمرہ آتا ہے، یعنی شیطان کی علامت جو پتھر بنائے گئے ہیں وہ پہلے چھوٹا ہے، پھر بڑا ہے، پھر سب سے بڑا ہے. تو پہلے دن سب کو پھلانگ کر بڑے پر چلے جاتے ہیں، کیونکہ شیطان کا جب حملہ ہوتا ہے پہلے تو اسی قوت کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی قوت کی علامت ہے، تو اس کو آپ رمی کرتے ہیں، اور بعد کے دنوں پھر معمول کے مطابق چھوٹے سے بڑے کی طرف جاتے ہیں. یعنی پھر شیطان کی ہزیمت کے نتیجے میں کچھ کمزوری آ گئی ہوتی ہے اور وہ ذرا پیچھے ہٹ کر پھر کھڑا ہوتا ہے اور پیچھے ہٹ کر اپنی اصل قوت کے ساتھ موجود ہوتا ہے تو آپ اس کو گویا آخر تک مارتے چلے جاتے ہیں، اس کی طاقت میں تو کمی آ گئی ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو پھر بیان کیا ہے، چنانچہ یہ معلوم ہے کہ پہلے مرحلے میں صرف بڑے جمرے پر سنگ باری کی جاتی ہے اور اگلے دنوں میں، اگلے جو دو یا تین دن ہوتے ہیں ان میں پھر ترتیب سے رمی کی جاتی ہے، یعنی اس میں پہلے چھوٹے جمروں کو مارا جاتا ہے پھر اس کے بعد آخر میں بڑے تک پہنچتے ہیں۔ قربانی جان کا فدیہ ہے، یعنی قربانی کیا ہے؟ ویسے تو ہم ایک جانور کو قربان کرتے ہیں، جان کا فدیہ ہے۔ اور سر کے بال مڑنا اس بات کی علامت ہے کہ نظر پیش کر دی گئی ہے اور اب بندہ اپنے خداوند کی اطاعت اور دائمی غلامی کی اس علامت کے ساتھ اپنے گھر لوٹ سکتا ہے۔ یہ بھی قدیم روایت ہے بنی اسرائیل کے ہاں، اس کا ذکر آتا ہے تورات میں کہ جب کوئی اپنے آپ کو نظر کرتا تھا تو نظر کے دنوں میں وہ اپنے بال نہیں مڑوا سکتا تھا، اور اس کے بعد جب نظر پوری ہو جاتی تھی تو پھر اس کے بعد اس کے بال مڑ دیے جاتے تھے۔ یہ گویا اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ نظر قبول ہو گئی، یعنی گویا انسان جب بال مڑواتا ہے تو اپنی قبولیت نظر کی علامت لے کے اپنے گھر لوٹ آتا ہے۔ یہ دین ابراہیمی کی ایک قدیم روایت ہے، چنانچہ تورات میں یہ قانون بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نظر کیا جائے وہ اپنے سر کے بال اس وقت تک نہ مڑائے جب تک نظر کے دن پورے نہ ہو جائے۔ تو تورات کی گنتی کی کتاب میں ہے، اور اس کی نظارت کی منت کے دنوں میں اس کے سر پر اس طرح نہ پھیرا جائے جب تک وہ مدت جس کے لیے وہ خداوند کا نذیر بنا ہے، یعنی اپنے آپ کو اس نے نظر کے لیے پیش کیا ہے، پوری نہ ہو، تب تک وہ مقدس رہے اور اپنے سر کے بالوں کی لٹوں کو بڑھنے دے۔ اور نظیر کے لیے شرع یہ ہے کہ جب اس کی نظارت کے دن پورے ہو جائیں تو وہ خیمہ اجتماع کے دروازے پر حاضر کیا جائے۔ ان کے ہاں معبد کی حیثیت خیمہ اجتماع کو حاصل تھی، ایک خیمے میں تورات بھی رکھی ہوئی تھی اور صندوق بھی رکھا ہوا تھا اور وہیں وہ عبادت کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ خیمہ اجتماع کے دروازے پر حاضر کیا جائے، پھر وہ نظیر یعنی جس نے اپنے آپ کو نظر کے لیے پیش کیا ہے خیمہ اجتماع کے دروازے پر اپنی نظارت کے بال منڈوائے۔ تو یہ وہ قدیم روایت ہے جس کو پھر یہاں بھی قائم کر دیا گیا ہے کہ قربانی کے فوراً بعد بال منڈوا کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور غلامی کی علامت گویا اپنے سر پر ثبت کر لی جاتی ہے کہ اب نظر پوری ہو گئی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کس قدر غیر معمولی عبادت ہے جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ فرض قرار دی گئی ہے۔ یعنی ہر مسلمان کے لیے اگر وہ استطاعت رکھتا ہو تو یہ ضروری ہے کہ وہ ایک مرتبہ زندگی میں اس عبادت سے اپنے آپ کو گزارے، تاکہ وہ شیطان کے اس خلاف اس جنگ کی تمثیل سے گزر کر اس دنیا کی اصل حقیقت سمجھ لے، اس میں اللہ کے امتحان کو سمجھ لے، اس میں اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے، اپنے دشمن کو پہچان لے اور یہ جان لے کہ اسے کیسے اس میدان میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو تنبیہ فرمائی ہے کہ اس سے بے پرواہی کا نتیجہ کفر ہے، اور اگر وہ اپنے اس رویے پر اصرار کریں گے تو پھر اللہ کو بھی ان کی کوئی پرواہ نہ رہے گی۔ یعنی اس عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے یہ کہا ہے کہ انہوں نے چونکہ اس کو فراموش کر دیا تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خدا کا انکار کر دینے کے مترادف ہے، یہ غیر معمولی عبادت۔ تو ارشاد فرمایا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین، اور جو سفر کی استطاعت رکھتے ہوں ان لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ بیت الحرام کا حج کریں، اور جس نے انکار کیا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ دنیا والوں سے بے پرواہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر ایمان اور جہاد کے بعد اسی کی فضیلت بیان کی ہے، نیز فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے حج کرے پھر اس میں کوئی شہوت یا نافرمانی کی بات نہ کرے تو وہ حج سے اس طرح لوٹتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اسے آج جنا ہے۔ اسی طرح آپ کا ارشاد ہے عمرے کے بعد عمرہ ان کے درمیان میں ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور سچے حق کا بدلہ تو صرف جنت ہی ہے۔ یہ جتنی بشارتیں ہیں ان کے بارے میں اس سے پہلے بھی واضح کر چکا ہوں، یہاں بھی اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ اصل میں جب کوئی بندہ مومن حقیقی توبہ کر لیتا ہے اور ان اعمال کو انجام دیتا ہے جو جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے اس کے بعد سے متعلق ہے۔ یعنی پہلے اپنے آپ کو اس قابل کر لیجئے کہ جنت میں داخل ہو سکے، اگر جنت میں داخلہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد درجات کی بلندی کے لیے سب بشارتے ہیں، اور حج بھی انہی لوگوں کے لیے توبہ اور گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، عمرہ بھی انہی لوگوں کے لیے بنتا ہے کہ جو اس نیت سے اس ارادے سے جاتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی غلطیاں کی ہیں کوتاہیاں کی ہیں تو پروردگار اس سے معافی مانگتے ہیں اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کرنے کا عزم کر رہے ہیں۔ تو یہ عزم اصلاح کے ساتھ کیا گیا ہے تو بڑی غیر معمولی عبادت ہے، اور اگر اس مقصد کے لیے کیا گیا ہے کہ پہلے گناہ بخشوائیں گے باقی آ کے تو کرنا ہی ہے اور اس کے بعد پھر دیکھ لیں گے تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ تو حج کی حقیقت ہے, حج و عمرہ کی. یعنی یہ گویا شیطان کے خلاف جنگ کی تمثیل ہے اور اپنے آپ کو خدا کے حضور نظر کر دینے کو علامتی زبان میں بیان کیا گیا ہے. اب ذرا ایک نظر اس کی تاریخ پر ڈال لیتے ہیں. حج و عمرہ کی تاریخ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس منادی سے شروع ہوتی ہے جس کا ذکر ہم اوپر جگہ جگہ کر چکے ہیں. اس کے بعد یہ سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوا. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ اختیار کیا اس کو جاننے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے, لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب انہوں نے حج کی منادی کی ہے تو پھر ہر سال حج ہوتا رہا ہے اور بہت تسلسل کے ساتھ ہوتا رہا ہے. عمرہ بھی لوگ کرتے رہے, حج بھی کرتے رہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی عرب کے لوگ ہر جگہ سے گروہ در گروہ حج و عمرہ کے لیے آتے تھے, اور آپ کی بعثت کے بعد بھی یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا. اس میں شبہ نہیں کہ اس کے مناسک اور رسوم و آداب میں بعض بدعتیں ان لوگوں نے داخل کر دی تھی. جیسے ہمارے ہاں مسلمانوں نے نماز میں کچھ بدعتیں داخل کر دی ہیں, روزے میں داخل کر دی ہیں. اسی طریقے سے اگرچہ یہ دین ابراہیمی کی عبادت تھی, اس کے مناسک وہی تھے جو اب ہیں, ہمیشہ سے یہی رہے ہیں, لیکن کچھ بدعتیں اس میں داخل ہو گئی تھی, وہ آگے زیر بحث آ جائیں گی. لیکن روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہی میں سے بعض لوگ ان بدعتوں پر پوری طرح متنبع بھی تھے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بدعتیں داخل کر دی گئی تھی اور ہر شخص ناواقف ہو گیا تھا کہ اصل حج کیا ہے, بلکہ جو لوگ سلیم الفطرت تھے وہ جانتے تھے اور وہ ان بدعتوں کا ارتکاب بھی نہیں کرتے تھے. جیسے ہمارے ہاں ایسا تو نہیں ہے کہ جو بدعتیں داخل کر دی گئی ہیں دین میں تو سارے لوگ ان کا شکار ہو گئے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اصل دین پر عمل کرتے رہتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی توجہ دلاتے رہتے ہیں. تو یہی معاملہ وہاں بھی تھا. لیکن روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہی میں سے بعض لوگ ان بدعتوں پر پوری طرح متنبہ بھی تھے اور اپنا حج ابراہیمی طریقے کے مطابق ہی کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے کہ بعثت سے پہلے جب جبیر بن مطعم نے آپ کو عرفات میں دیکھا تو اسے حیرت ہوئی کہ قریش کے لوگ تو مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے اور بنی ہاشم کا یہ فرزند وقوف عرفہ کے لیے یہاں حاضر ہے. یعنی جو بدعتیں حج میں داخل کر دی گئی تھی ان میں ایک بدعت یہ بھی تھی کہ قریش نے اپنے لیے یہ امتیاز قائم کر لیا تھا کہ ہم لوگ تو حرم کے متولی ہیں, ہم عرفات تک نہیں جائیں گے. جب منا سے نکلتے ہیں تو پہلے مزدلفہ آتا ہے, وہیں ٹھہر جاتے تھے. اور اس کی دلیل انہوں نے یہ قائم کر لی تھی کہ مزدلفہ پر حدود حرم ختم ہو جاتے ہیں, تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو چونکہ خاص شان حاصل ہے, ہم اس گھر کے متولی بنائے گئے ہیں, تو ہم حرم کے حدود سے آگے نہیں جائیں گے. اور جن قبیلوں کو وہ پھر خاص اعزاز بخشنا چاہتے تھے ان کو بھی اس میں شامل کر لیتے تھے. تو یہ جبیر بن مطعم جو بعد میں ایمان لے آئے, یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرا اونٹ کھو گیا اور میں اس کو تلاش کرنے کے لیے حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں گیا, تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا, یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے, نبوت سے پہلے آپ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں اور آپ عرفات میں ہیں, یعنی اس بدعت کا ارتکاب آپ نے نہیں کیا جو قریش کیا کرتے تھے. تو اسے بڑی حیرت ہوئی, اس نے کہا کہ قریش تو آگے نہیں آتے اور بنی ہاشم کا یہ فرزند یہاں موجود ہے. وہ بیان کرتے ہیں, یہ بخاری میں روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ ازل تو بئی اللی فضحب تو اطلب یوم عرفہ فرایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واقفن بے عرفہ فکل تو حاضب اللہ من الحمص فما شانو ہا ہونا, میرا اونٹ کھو گیا, عرفہ کے دن میں اسے تلاش کرتا ہوا گیا تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں کھڑے ہیں. یہ واقعہ چونکہ انہوں نے ایمان لانے کے بعد بیان کیا تو اس لیے حضور کا ذکر اس طرح کیا ہے. عرفہ کے دن میں اسے تلاش کرتا ہوا گیا تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں کھڑے ہیں. میں نے خیال کیا بخدا یہ تو قریش میں سے ہیں, پھر یہ یہاں کیا کر رہے ہیں. یعنی اتنی زیادہ یہ بدعت عام ہو چکی تھی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اس بات کو, نبوت سے پہلے بھی جانتے تھے کہ عرفات تک آنا چاہیے, چنانچہ آپ وہاں گئے. اس سے واضح ہے کہ قرآن نے جب حج کا حکم دیا تو اس کے مخاطبین کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی. یہ میں خاص طور پر اس لیے متنبہ کر رہا ہوں کہ اس سے بڑی غلط فہمی پیدا ہوئی ہے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ قدیم ترین عبادتیں ہیں, انبیاء علیہ السلام کے دین میں ہمیشہ سے رہی ہیں. چنانچہ قریش کے لوگ بھی یہ ساری عبادات انجام دیتے تھے, نماز پڑھتے تھے, روزے رکھتے تھے, حج کرتے تھے, زکوٰۃ دیتے تھے. قرآن نے انہی عبادات کو کرنے کا حکم دیا, تو چونکہ پہلے سے لوگ ان عبادتوں سے واقف تھے اس وجہ سے کسی تفصیل کی ضرورت نہیں تھی. بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ انہوں نے خیال کیا کہ قرآن سے دین شروع ہو رہا ہے, حالانکہ قرآن تو دین کی آخری کتاب ہے، تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ وہاں اس کی تفصیل بیان نہیں کی گئی تو پھر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ غالباً قرآن مجید نے بات ادھوری چھوڑ دی. تو قرآن مجید بالکل ایسے ہی ذکر کر رہا ہے ان کا جس طرح اس وقت اللہ کی کوئی کتاب نازل ہو تو وہ کیا کرے گی، حج میں اگر کوئی خرابی ہوگی تو بیان کرے گی نا اس کو، ورنہ اس کی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہی کام قرآن نے کیا. اس سے واضح ہے کہ قرآن نے جب حق حج کا حکم دیا تو اس کے مخاطبین کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی، وہ دین میں اس کی اہمیت اور اس کے رسوم و آداب سے پوری طرح واقف تھے اور ہر سال نہایت اہتمام کے ساتھ اس کے لیے حاضر ہوتے اور اس کے مناسک ادا کرتے تھے. چنانچہ قرآن نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ ان کی بدعتوں اور انحرافات کو ختم کر کے حج و عمرہ دونوں کو ان کے اصل ابراہیمی طریقے پر بحال کر دی. یعنی قرآن نے جو کچھ کیا وہ یہ ہے کہ بدعتوں کی اصلاح کر دی اور جو اصل ابراہیمی طریقہ تھا یعنی جس پر حج ہونا چاہیے تھا اس کو بحال کر دیا. اس عظیم عبادت کی تاریخ کا آخری باب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رقم ہوا. اس کے بعد اب اس کے تمام مناسک مسلمانوں کے اجماع اور تواتر عملی سے نسلن بعد نسلن منتقل ہو رہے ہیں، ان میں کسی نوعیت کا کوئی ترمیم و تغیر یا اضافہ نہیں ہوا. یعنی حضور کے بعد اصلاح کر دی گئی اور پھر مسلمانوں کے اجماع اور عملی تواتر سے اب یہ حج منتقل ہو رہا ہے. اس کو جاننے کے لیے کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہر سال اسی طریقے سے ادا کیا جاتا ہے اور اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے. قرآن نے جو اصلاحات البتہ اس وقت کی تھیں اور اب قرآن کی آیات میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی گئی ہیں وہ ہم یہاں بیان کیے دیتے ہیں. یعنی جب اس کو اصل ابراہیمی طریقے پر بحال کیا گیا تو اس وقت کیا اصلاحات کی گئی، کیا غلطیاں ہو گئی تھی، مناسک میں کیا تغیرات کر دیے گئے تھے، قرآن مجید نے ان کو بیان کیا ہے. تو وہ ہم ایک ایک کر کے ان کا مطالعہ کریں گے کہ یہ اس وقت حج کی صورت تھی اور وہ وہی تھی جو اس وقت ہے، یہ خرابیاں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے موضوع بنایا اور قرآن مجید میں ان کی اصلاح کی. یہ کوئی 12-13 کے قریب چیزیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ لوگوں کے تصورات کی اصلاح کی بلکہ اصل ابراہیمی طریقے پر بحال کرنے کے لیے ضروری ہدایات بھی دی. ان کا مطالعہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
سر ابھی اپنے اس بیان میں بھی اور اپنے گزشتہ بیان میں بھی آپ نے حج کو شیطان کے خلاف ایک علامتی جنگ کا نام دیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح انسان حج کے حوالے سے اپنے آپ کو، اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کے حضور پیش کرتا ہے اور باقاعدہ ایک جنگ کی سی صورت پیدا ہوتی ہے، کیا اس جنگ کی علامات کے بعد شیطان کو کسی قسم کا کسی بھی حوالے سے کوئی نقصان واقعی پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ ایک تو یہ، اور دوسری بات یہ آپ نے بتایا کہ جو طواف ہے یہ ایک قدیم روایت ہے اور آپ نے اس کا حوالہ یہ بھی دیا تھا کہ آج بھی ہمارے ہاں جب کسی کی کوئی نظر دی جاتی ہے یا صدقہ وغیرہ کیا جاتا ہے کوئی روپوں کا، کسی چیز کی قیمت کا یا گوشت وغیرہ کا، تو وہ بچے سے یا اس چیز سے جس کی نظر مانی جاتی ہے اس سے وار کر دیا جاتا ہے، تو یہ بھی اسی ایک قدیم روایت کا حصہ ہے. تو آپ کے نزدیک کیا یہ اس طرح کرنا ٹھیک ہے کہ اگر کسی کی نظر مانی جائے یا کسی کا کوئی صدقہ وغیرہ دیا جائے تو وہ اسی طواف کی صورت میں اس کو وار کر دیا جائے؟ کیا یہ ہمارے ہاں رائج ہے؟ رائج تو ہے، کیا یہ اسلامی نقطہ نظر سے ٹھیک بھی ہے یا نہیں؟
حج میں جو شیطان پر ہم سنگباری کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا مقصد تو یہی ہوتا ہے نا کہ آئندہ یہ اگر حملہ آور ہوگا تو ہم باقی زندگی میں اسی قوت کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے. شیطان کی طاقت تو اس سے کوئی سلب نہیں کر لی جاتی، وہ وہاں پر مار کھانے کے بعد زیادہ قوت کے ساتھ حملہ آور ہو جاتا ہے. یہ تو آپ کو طے کرنا ہے کہ اب آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی آزمائش اور امتحان میں فرق واقع نہیں ہوتا، یاد دہانی ہو جاتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے نماز ہے. نماز کے بارے میں فرمایا نا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی کی باتوں سے اور برائی کی باتوں سے انسان کو روکتی ہے، روک دیتی نہیں، روکتی ہے. یعنی توجہ دلاتی ہے، زجر کرتی ہے، واز کرتی ہے. جب آپ اللہ کے حضور میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو کہتی ہے کہ ایسا نہ کیا کرو. تو یہی کام حج بھی کرتا ہے. وہ 8 تاریخ کو، پھر 9 تاریخ کو، پھر 10 کو، پھر 11-12 جس دن آپ رہتے ہیں 13 تاریخ تک، 4-5 دنوں میں آپ کو پوری طرح اس کی یاد دہانی کرا دیتا ہے کہ آپ کو دنیا میں کیا کردار ادا کرنا ہے. شیطان کے خلاف جنگ میں اللہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا شیطان کی فوج میں شامل ہو جانا ہے، کیا کرنا ہے آپ کو؟ تو اس کی یاد دہانی اور اس کی تذکیر کا کام حج کرتا ہے، اس سے شیطان کے اوپر کوئی غیر معمولی تصرف نہیں ہو جاتا کہ جس کے بعد وہ حملہ کرنے کی طاقت کھو دیتا ہے، بلکہ مار کھانے کے بعد ہو سکتا ہے زیادہ بفر کر حملہ آور ہوتا ہے. اور میں نے تو دیکھا ہے کہ حج کر کے جب لوگ آتے ہیں تو زیادہ ہی اس کے حملے کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس کی احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ نے جو وہاں سے یاد دہانی حاصل کی ہے وہ آپ کی زندگی میں نمایاں ہو. جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جتنے معاملات بھی اس نوعیت کے ہیں، نظر پیش کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، یہ اسلام میں اللہ کے لیے اسی لیے خاص کیے گئے ہیں تاکہ اوہام کا خاتمہ ہو جائے. تو اس وجہ سے اب نظر بھی اللہ ہی کے لیے ہوگی، پھیرے بھی اسی کے معبد کے ہوں گے، اور کسی کے لیے یہ سب نہیں کیا جا سکتا. ہے تو قدیم ترین روایت اور اس کی علامتیں آپ کو اوہام میں بھی ملتی ہیں، مشرکانہ مذاہب میں بھی ملتی ہیں، لیکن اسلام میں ان سب باتوں کو اللہ کے لیے خاص کر لیا گیا ہے. تو اس وجہ سے یہ پھیرے اب صرف وہیں ہوتے ہیں اور کہیں نہیں ہوتے.
بدقسمتی سے آج کل رمی جمرات کے دوران حادثات ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوگ جمرے کے بالکل قریب جا کے اس کو کنکر مارنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ فرمائیے کہ جمرے کو کنکر لگنا ضروری ہے، یا اگر کوئی شخص بھیڑ کے بالکل بیرونی کنارے پر کھڑے ہو کے چھوٹے کنکر لے کے اس کی طرف پھینک دے تو یہ کافی ہوتا ہے؟
بہت کافی. اس پہ معلوم نہیں لوگوں کو کس نے یہ بتا دیا ہے، وہاں تو لوگ صرف کنکر پہ اکتفا نہیں کرتے، جوتے بھی مارتے ہیں. یہ ناشائستگی اور تربیت کی کمی ہے، علامتی چیز ہے. گویا آپ نے ایک علامت کا اظہار کر دیا، وہاں کوئی شیطان نہیں بیٹھا ہوا کہ جس کے سر پر ضروری آپ اینٹ ماریں گے تو تب جا کے آپ کا حج مکمل ہوگا. بس ایک علامتی اظہار ہے اور اس کو اسی طرح شائستگی سے کرنا چاہیے. البتہ یہ ہے کہ جوش جذبہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس جوش جذبے کا رخ شیطان کی طرف رہے، اپنے بھائی بندوں کی طرف نہ ہو جائے.
استطاعت سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ عام طور پر یہ جانا جاتا ہے کہ اگر آپ مالی اور جسمانی طور پر اس کے اہل ہیں کہ آپ بیت اللہ جا سکیں تو آپ کی استطاعت ہے، لیکن خواتین کے لیے استطاعت میں محرم بھی شامل ہے، یعنی اگر اس کے پاس محرم ہے تو پھر اس کی استطاعت ہے، یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے. تو یہ اس کی کیا حیثیت ہے؟
حج کے لیے محرم کی تو کوئی شرط اللہ کے پیغمبر نے نہیں بیان کی تھی، ایک عام بات کہی تھی کہ عورتیں اس زمانے کے لحاظ سے اگر 3 دن سے زیادہ کے سفر پر نکلیں تو کوئی محرم عزیز ان کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ بڑی ہی عمدہ ہدایت تھی، یعنی اس سے مقصود عورت کی عزت کی حفاظت، اس کی عصمت کی حفاظت اور اسے تہمت سے بچانا تھا. اس طرح کے جتنے احکام ہیں وہ اصلا مطلوب نہیں ہوتے، ان کا مقصد پیش نظر ہوتا. تو اس مقصد کو موجودہ زمانے میں بدلے ہوئے حالات میں کئی طریقوں سے حاصل کیا جا سکتا تھا. خواتین مل کے گروپ بنا کے چلی جاتی ہیں، ایک محفوظ ماحول میں حج کر لیتی ہیں، یہ ساری صورتیں ہو سکتی تھیں. لیکن ہمارے ہاں چونکہ دین میں اجتہاد کرنے سے لوگوں نے انکار کر رکھا ہوا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ محرم کی شرط بدلے ہوئے حالات میں بھی اسی طریقے سے لوگ بیان کر دیتے ہیں. اس کا کوئی تعلق حج سے محض نہیں ہے، وہ تو عام سفروں کے بارے میں ہدایت دی گئی تھی. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک ایئر ہوسٹس شب و روز ہوائی جہاز میں امریکہ برطانیہ کا سفر کرتی ہے، وہاں وہ ہوٹلوں میں ٹھہرتی ہے، مولوی صاحب کو پوچھتی ہے کہ حج کر رہا ہوں، کہتے ہیں محرم کے بغیر نہیں جا سکتی. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی سوائے اس کے کہ مزے کا بنانا ہے دین کو، اور کیا چیز ہے؟ یعنی بہت سی ایئر ہوسٹسوں نے مجھ سے بات کی، انہوں نے کہا جی کہ کیا کریں، ہمارے لیے بڑی آسانی ہے کہ ہم وہاں جائیں تو وہاں عمرہ بھی کر سکتی ہیں، حج بھی کر سکتی ہیں، یا اور اس طرح کی جو خواتین باز کام کرتی ہیں. تو یہ کوئی حج کے لیے شرط ہے یا یہ بیان کیا گیا کہ حج اس کے بغیر نہیں ہو سکتا؟ ایسی کوئی بات نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. ایک عام بات عورتوں کو کہی تھی حضور نے کہ یہ اس وقت جب تم سفر کرتی ہو، سفر کا ذرا اندازہ کریں نا، مدینے سے مکے تک کا سفر 6 دن کا ہوتا تھا. وہ 6 دن کے سفر میں ایک عورت نے اکیلے پڑاؤ کرنا ہے، ٹھہرنا ہے، رہنا ہے، اس میں یہ ہدایت کی گئی تھی. موجودہ زمانے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اور اس میں 10 اور رستے موجود ہیں جن میں اس کا بندوبست ہو سکتا ہے. اس وقت ان لوگوں کی سمجھ میں یہ آ رہی، اس وقت امام شافعی نے یہ رائے دے دی تھی، یعنی حضور کے فوراً ہی بعد، کہ لوگ اگر اس طریقے کا محفوظ بندوبست کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ چلے جائیں. لیکن اب کیا کیا جائے؟ یہ باتیں سمجھانی بہت مشکل ہے لوگوں، اور ساری زندگی میں یاد نہیں آتا. امریکہ کے سفر میں یاد نہیں آئے گا، انگلستان کے سفر میں یاد نہیں آئے گا. ایک مولوی صاحب کی اپنی صاحبزادی، انہوں نے انگلستان میں کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ بیٹھ جائیں وہاں سے، ہم اتار لیں گے انشاءاللہ العزیز، لیکن حج پر جاتے وقت یہ ضروری ہے کہ محرم ہونا چاہیے. تو اس کا میں کیا علاج کر سکتا ہوں؟ آپ کے ساتھ مل کے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہے جی کہ حج کی تین اقسام بیان کی جاتی ہیں جن کا ذکر آپ کی کتاب میں نہیں ہے. ان میں سے افراد کی صورت میں قربانی نہیں دی جاتی تو پھر تمثیل کے حوالے سے اس کی کیا توجیہ ہوگی؟ کیا کیا جائے؟ جی غلطی ہے, مضامین کی کوئی حد نہیں ہے. حج حج ہے, عمرہ عمرہ ہے, اس کی کوئی قسمیں نہیں ہوتی. یعنی یہ جو قسمیں لوگوں نے بنا لی ہیں یہ معلوم نہیں کیسے بنا لی. صرف دو باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہی ہیں. ایک یہ بات فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص حج کے سفر میں عمرے کا فائدہ اٹھانا چاہے, یعنی ویسے تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ حج کا سفر الگ کیا جائے, عمرے کا سفر الگ کیا جائے, اس عبادت کو اسی اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے. چونکہ ہر ایک آدمی میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ عمرے کے لیے الگ سفر کرے, حج کے لیے الگ سفر کرے, تو عرب سے باہر کے لوگوں کو, حرم میں رہنے والوں کو اس کی اجازت نہیں دی. عرب سے باہر سے جو لوگ جاتے ہیں ان کو یہ اجازت دے دی ہے کہ وہ اگر چاہیں تو حج کے سفر سے فائدہ اٹھا کر ساتھ عمرہ بھی کر لیں. ایک عمرہ, یعنی بڑی مشکل سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راضی ہوئے ہیں. اب لوگ کرتے ہیں 19-20, اور یہ فرمایا ہے کہ اگر تم یہ فائدہ اٹھاؤ گے تو اس کے کفارے یا جرمانے کے طور پر قربانی کرنی پڑے گی, اور اگر قربانی کے پیسے نہیں ہیں تو 10 روزے رکھنے پڑیں گے. یعنی یہ قسم نہیں ہے کوئی. آپ نے عمرے کو حج کے سفر میں ساتھ جمع کر لیا, ایک رخصت سے فائدہ اٹھایا ہے, اس کا لوگوں نام تمتو رکھ لیا. وہ تمتو عربی زبان کا ایک لفظ ہے, اس کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا. تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ جس نے حج کے سفر میں عمرے کا فائدہ اٹھایا. اچھا دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے کہ جب تک قربانی نہ ہو جائے سر نہیں مڑوایا جا سکتا. یہ دوسری بات فرمائی ہے. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے گئے تو قربانی کے جانور ساتھ لے گئے. حضور قربانی کے جانور مدینے سے ساتھ لے گئے تھے. اب قربانی کے جانور جب ساتھ لے گئے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا کوئی سوال نہیں تھا کہ آپ حجامت بنوا سکیں جب تک قربانی نہ ہو جائے. تو عمرے کے بعد آپ نے پھر احرام نہیں کھولا اور لوگوں کو کہا کہ جو قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے ہوئے وہ احرام کھول دے. اس سے لوگوں نے کرہان ایک چیز بنا لی. کیا چیز ہے؟ بس اتنی سی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس قربانی کے جانور ہیں تو آپ احرام نہیں کھول سکتے. پھر قربانی کے جانور جب قربان ہو جائیں گے تب آپ سر منڈوائیں گے اور اس کے بعد آپ احرام کھولیں گے. تو یہ دو گویا قانونی ضرورتیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے یہ قسمیں بنا لی ہیں. حج حج ہے, عمرہ عمرہ ہے. ایک سفر میں حج و عمرہ کو جمع کریں گے تو آپ کو قربانی کرنی پڑے گی لازمن. حج کی قربانی نفل قربانی, یہ نہیں کہ قربانی نہیں ہوتی. قربانی تو عمرے میں بھی ہوتی ہے, قربانی حج میں بھی ہوتی ہے, لازم نہیں کی گئی لوگوں کے اوپر. یعنی حج کی قربانی نفل قربانی ہے. آپ عمرے کی قربانی بھی کریں, آپ حج کی قربانی. ایک صاحب نے میری جب کتاب چھپی عبادات کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ آپ سے بڑی غلطی ہو گئی. کہا جی کیا ہو گئی؟ انہوں نے کہا جی آپ نے تو عمرے میں قربانی کا ذکر کر دیا ہے. میں نے کہا تیسری جماعت کی اسلامیات کی کتاب میں پڑھا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنے اونٹ لے کر گئے تھے, ساتھ عمرہ کرنے گئے تھے. تو ایک چیز اجنبی ہو گئی ہے, اصل بات بیان کرو تو لوگ کہتے ہیں غلطی ہو گئی. تو عمرے میں بھی آپ قربانی کریں تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ افراد کی صورت میں قربانی نہیں دی جاتی. ہر حال میں قربانی آپ دے سکتے ہیں. قربانی ایک بڑی عبادت ہے, لازم نہیں کی گئی. یہ جو آپ قربانی کرتے ہیں عمرہ ساتھ کرنے میں, یہ کفارے کی قربانی ہے, یہ حج کی قربانی ہے ہی نہیں ہے سرے سے. اب حج کی قربانی سے کسی کو کوئی واقفیت نہیں رہی, باقی کوئی بھی نہیں کرتا. اور کفارے کی قربانی کو سمجھ کے حج کی قربانی کر کے آ گئے. وہ جرمانے کی قربانی ہے چونکہ آپ نے جمع کر لیا. تو میرے نزدیک حج کی کوئی قسم نہیں. خواتین گروپ کی صورت میں حج کر سکتی ہیں محرم کے بغیر, یہ بات حضرت امام شافی کی کون سی کتاب کے کون سے فتوے سے ثابت ہے؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو 3 دن سے زیادہ محرم کے بغیر سفر کرنے سے منع فرمایا ہے. امام شافی کی ہر کتاب میں یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے, کسی جگہ بھی اس کو پڑھ لیجئے. امام شافی کیا بلکہ فقہ کی کتاب میں مل جائے گا, اس کا مطلب محرم کے بغیر نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا بندوبست کر لیا جائے کہ جس میں عورتوں کی عزت عصمت محفوظ ہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں, اور یہی معقول ترین بات ہے. حج قران کیا چیز ہے؟ سنا ہے ایک احرام میں عمرہ اور حج جب ہو تو اسے قران کہتے ہیں. کہ اس کی کوئی خاص شرائط ہے؟ ابھی میں نے بیان کر دیا کہ کچھ نہیں ہے, بس صرف اتنا ہے کہ اگر آپ کے پاس قربانی کے جانور ہے تو پھر آپ احرام نہیں کھول سکتے. और जब नहीं खोल सकेंगे तो फिर जाए कि उमरे के बाद आप हजामत भी नहीं बनवाएंगे, उसी तरह रहेंगे यहां तक कि कुर्बानी के दिन कुर्बानी कर।
वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।